السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشادي باري تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. سيدة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں: انہلك وفینا الصالحون؟ قال: نعم اذا کثر الخبث. آج کی نشست کا موضوع، جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے اور اب سب ساتھی جانتے ہیں، بہترین امت، ذلت، بد امنی اور خون ریزی کا شکار کیوں؟ آج کے موضوع کی اہمیت کے تعلق سے میں صرف اتنا کہوں گا، ہماری پہچان کیا ہے، ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کیا تھے، آج ہم کیا ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیسی امت ہیں، ہم کس کی امت ہیں، کیا ہم لوگوں نے اپنی پہچان گوا دی ہے یا بھلا دی ہے، یا جان بوجھ کے جاننا نہیں چاہتے؟ آج ہماری حالت جیسی ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کیسے ہم یہاں پر پہنچے ہیں؟ ہمارے دشمن ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں، وہ کیسے یہاں تک پہنچے ہیں؟ آج یہ نشست کا موضوع کی اہمیت کو اگر ہم نہیں جانیں گے تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں جانا. ہمارا ماضی، ہمارا حاضر، ہمارا مستقبل، اور ہم سے مراد میں اکیلا نہیں ہوں یا آپ اکیلے نہیں ہیں، پوری امت کا مسئلہ ہے، اور ہم سب ایک ہی ہیں. ایک ہی رب ہے ہمارا، ایک ہی رسول ہے ہمارا، اور ایک ہی دین ہے ہمارا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اپنی ہی پہچان کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. ہم کیا تھے، کہاں تھے، ہمارا ماضی کیا تھا، ہماری حقیقت کیا تھی؟ یہ بادل اور چمکتا ہوا سورج، جیسے کہ آج ہم دیکھتے اور جانتے ہیں، عزت اور بلندیوں کی ایک عظیم نشانی ہے. کسی زمانے میں ہمارے اندر بھی ایسی کچھ صلاحیات تھیں، ایسے ہی کچھ کارنامے تھے کہ ہم پوری دنیا میں چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہر جگہ پر خیر کا پیغام پہنچاتے تھے اور توحید اور سنت کی روشنی پہنچاتے تھے. ہم کیا تھے، سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم لوگ سار امتوں میں سے بہترین امت ہو، بہترین امت ہو اور بہترین امت تھے. بہترین امت کیسے ہیں ہم؟ بہتری پہلے ہمارے اندر تھی. جب ہم نے اپنے آپ کو کامل مسلمان بنایا پھر ہم نے اس دعوت خیر کو لوگوں تک جا کے پہنچایا. بہترین امت وہ ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے خیر خواہ ہوتی ہے اور درجات کی بلندی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو دوسروں کی فکر رکھتے ہیں، جو دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے وہی کام آتے ہیں جو اپنے لیے پہلے کچھ کر جاتے ہیں. اور یہاں پر طلاب علم کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تدبر قرآن کی، ایک بڑا پیارا پیغام ہے، کنتم خیر امتن ہے یا انتم خیر امتن ہے، انتم ہے یا کنتم ہے، انتم اور کنتم میں کیا فرق ہے؟ انتم بڑے الفاظ میں تاکہ عام لوگوں میں سمجھ آ جائے، انت انتم جملہ کون سی ہے؟ اسمیہ ہے. کنتم جملہ فعلیہ ہے. بہترین امت نام کی امت نہیں ہے، بہترین امت کام کی امت ہے. کون سا کام ہے؟ اور پھر دوسرا فائدہ اس میں، جملہ اسمیہ میں ہمیشگی کا پیغام ہوتا ہے کہ ہمیشہ، اور جملہ فعلیہ میں تجدید کا پیغام ہوتا ہے، ہمیشگی نہیں ہوتی. جیسا کہ ہم کوئی کام کرتے اس میں ہمیشگی نہیں ہوتی نا، نام تو میرا ایک ہی ہمیشہ رہے گا، لیکن کیا میرا کام ایک ہی رہتا ہے یا اس میں تجدید و تبدیلی ہوتی رہتی ہے؟ تو کنتم خیر امت، یہ کام کی امت ہے، نام کی امت نہیں ہے. جب کام کرنے والے بنو گے، اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو گے، کمال کو پہنچو گے، اخرجت للناس لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، بھیجا گیا ہے. کیا کام کرتی ہے یہ امت جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے؟ تأمرون بالمعروف، حکم دیتی ہے یہ امت، بہترین امت، دوسروں کو خیر خواہی اور بھلائی کا حکم دیتی ہے. اور حاکم اوپر ہوتا ہے حکم دینے والا، محکوم نیچے ہوتا ہے. عزت ہے، غلبہ ہے، بلندی ہے. حکم دینے والا غالب ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، حکم دیتے ہیں بھلائی کا، خود بھلائی پہلے کرتے ہیں پھر دوسروں کو حکم دیتے ہیں. نماز بھلائی ہے، روزہ بھلائی ہے، حج بھلائی ہے، معروف ہے، صدقات اور خیرات بھلائی ہے، صلہ رحمی بھلائی ہے، والدین سے حسن سلوک کی بھلائی ہے، اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ توحید. تو توحید میں سب سے زیادہ راسخ القدم ہے، ثابت قدمی ہے توحید میں، نماز میں، اتباع سنت میں. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو دوسروں کو، سب سے پہلے خود روکتے ہو. جھوٹ منکر ہے، شر ہے، دھوکہ، فریب، بدکاریاں، زناکاریاں، سود خوری، حرام خوری، قتل و غارت، بدعات اور خرافات، اور سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ شرک ہے. وتنہون عن المنکر، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ وتؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں ثابت قدمی ہے، اپنے عقیدہ درست ہے، ایمانیات کے مسائل میں سب سے آگے ہیں، سمجھنے والے ہیں. جب یہ مقام تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی، توحید پہ عمل کرنے والے تھے، سنت پہ عمل کرنے والے تھے، تو پھر یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچایا، پھر عزت بھی ملی اور غلبہ بھی تھا. ہمارا دشمن کا کیا حال ہے؟ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے کے آتے، وہ تؤمنون باللہ کو سمجھتے اور صحیح ایمان لے کے آتے، لکان خیر اللہم، تو ان کے لیے یہی بہتر تھا. منہم المؤمنون، ان میں سے بعض مومن تو ہیں، جیسے کہ سید عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہودی تھے، علماء یہود میں سے تھے، آپ وسلم کی دعوت کو دیکھا، پسند آئی، حق کو سمجھا، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، مومنین میں سے. وہ اکثر ہم الفاسقون، ان کی اکثریت فاسق، فاجر اور کافر ہے. ایک سوال ہے، سب سے پہلے رسول کون تھے؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام. وہ سب سے آخر رسول کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوال یہ ہے، سب سے پہلے رسول کی امت سب سے بہترین امت کیوں نہیں ہے؟ سب سے آخر رسول کی امت کیوں بہترین امت ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ سب سے پہلے رسول کی امت سب سے بہترین امت کیوں نہیں ہے؟ آخر وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے سب سے آخری امت کی، سب سے آخر رسول کی امت ہی سب سے بہترین امت ہے؟ جواب سن لیں. امت کی بھلائی اور خیر خواہی کے بہت سارے اسباب ہیں. امت وسط ہے، یہ امت کبھی گمراہ پر جمع نہیں ہو سکتی، خیر خواہی کا سبق دیتی ہے، سب کچھ ہے. مومن امت ہے، کامل دین والی امت ہے، آخر رسول کی امت ہے. لیکن ایک راز ہے، سب سے پہلے رسول کے بعد دوسرے رسول نے آنا تھا، تیسرے نے آنا تھا، اور رسالت کا سلسلہ جاری تھا کہ نہیں؟ جاری تھا. جب توحید کی دعوت مٹ جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے تو اور رسول آتے، پھر نبی آتے، اس کی تجدید کرتا ہے، اس میں تقویت ہوتی ہے. لیکن آخر رسول کے بعد کسی رسول نے آنا ہے، کسی نبی نے آنا ہے، عجب بات ہے. اس امت نے انبیاء کے مشن کو اپنانا ہے، اسے آگے لے کے جانا ہے، یہ امت کا کام ہے. جو کام رسولوں کا تھا علیہم الصلاۃ والسلام، جو کام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تھا، اب کوئی رسول کوئی نبی نہیں آنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو پھر کون اس دعوت خیر، توحید و سنت کو لے کے جائے گا؟ یہ امت ہے کہ نہیں؟ سب سے بہتر امت ہے کہ نہیں؟ اب بہتری کا راز کیا ہے؟ تو سب سے پہلے رسول کی امت سب سے بہترین امت نہیں ہے، یہی انصاف ہے. سب سے آخر رسول کی امت بہترین امت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس امت نے رسولوں والا کام کرنا ہے. وحی نازل نہیں ہوگی، لیکن جو پیغام موجود ہے محفوظ ہے، قرآن مجید کا پیغام محفوظ ہے، سنت کا پیغام محفوظ ہے، یہی پیغام رہے گا، تا قیامت رہے گا. شرک بھی آئے گا امتوں میں، بدعات بھی ہوں گی، خرافات بھی ہوں گی، نافرمانیاں بھی ہوں گی، لیکن یہ امت پہاڑوں کی طرح سینہ تان کے کھڑی ہوگی اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گی، حکم دے گی بھلائی کا، برائی سے روکے گی، منع کرے گی. اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی مضبوط ہوگا. جب ہمارا یہ حال تھا اور یہ مقام تھا تو ہمارے سامنے یہودی کیا تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سوکھی گھاس ہے اور پانی پلایا جا رہا ہے. یعنی ایک زمانہ تھا جب یہودی ہمارے محتاج تھے. آج کی بات بعد میں کروں گا میں کہ ہم کیا ہے آج. جب ہمارا وہ مقام تھا تو یہودی ہمارے محتاج تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 111 میں، پچھلی آیت 110 ہے سورۃ آل عمران کی، یہ اس کے بعد والی آیت میں دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن یضروکم الا اذى، اہل کتاب تمہیں ہرگز ضرر نقصان نہیں پہنچائیں گے سوائے ستانے کے، اذیت دینے کے. کمزور زبان سے گالی دے سکتا ہے، چغل خوری کر سکتا ہے، غیبت کر سکتا ہے، کمزور ہے نا، ہاتھ اٹھا سکتا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. لن یضروکم الا اذى، ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اذیت کے، یعنی ستانے کے، زبانی کلامی. اچھا اگر کبھی جرأت کر لے ہاتھ اٹھانے کی، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اگر کبھی جرأت بھی کر لیں، جب تمہارا یہ مقام تھا، کبھی جرأت بھی کر لیں جنگ کرنے کے، ہاتھ اٹھانے کی، تو اپنی پیٹھ موڑ کے بھاگیں گے، دوڑ لگائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر کبھی ان کی نصرت مدد ہوگی نہیں، اور نہ کوئی کرنے والا ہوگا. کسی زمانے میں یہودیوں کو کچھ ایسی حالت بھی تھی، یہ ٹوٹے ہوئے گھر یہودیوں کے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑا. ایک ایسا وقت بھی تھا جب ہمارا وہ مقام تھا. سورۃ الحشر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم الاول الحشر. اس نے ہی، اس رب نے ہی نکالا، الذين كفروا من اهل الكتاب، ان کافروں میں سے جو اہل کتاب میں سے تھے، من ديارهم اپنے گھروں سے، الاول الحشر پہلا حشر جو یہود بن النظیر کا تھا، جلا وطن کر دیا گیا. ما ظننتم ان يخرجوا، تمہیں کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی نکلیں گے مدینہ سے. وظنوا، اور ان کو بھی ایک گمان تھا، انہم مانعتهم حصونهم من اللہ، کیونکہ جو قلعے ہیں ان کی طاقت ہیں، تو جب تک اپنے قلعے میں محفوظ ہیں تو کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. فاتاهم اللہ من حيث لم يحتسبوا، اللہ تعالی نے وہاں سے ان کو پکڑا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وقذف في قلوبهم الرعب، اور ان کے دلوں میں رعب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، خوف اور ڈر دل میں ڈال دیا. کیا حالت ہوئی جب ایسی حالت تھی یہودیوں کی، کیا کیا انہوں نے، یخربون بیوتهم، اپنے ہاتھوں سے، یخربون بیوتهم بأيديهم، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر توڑنے لگے. وأيدي المؤمنين، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی. اپنے گھروں کے توڑنے کی ابتدا یہودیوں نے خود کی تھی اور پھر مومنوں نے بھی بعد میں ان کو ساتھ دیا. جب اعلان ہوا جلا وطنی کا تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی، یہ عرض کی کہ ہمیں جو ہمارا معلومات آئے ہم اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، اور جو گھر میں سے لے کے جا سکتے ہیں ہمیں اجازت دیں. آپ سلم سے اجازت مانگی ہے، مومنوں سے اجازت مانگی ہے، اور کھڑکیاں دروازے بھی ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. اب نئے بسیرہ ہوگا خیبر میں، تو وہاں پر کیسے ہم اپنے گھر بنائیں گے؟ تو آپ سلم نے اجازت دے دی. تو عجیب سا ایک منظر تھا، اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے تاکہ کھڑکی دروازے نکالیں، اور وہ بھی زیادہ تر نہ اٹھا سکے، وہیں پر بعد میں پھینکنے پڑے، کچھ لے گئے کچھ پھینک کے گئے، لیکن اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اے سمجھدار لوگو، اے دیکھنے والے لوگو. عبرت کا مقام ہے. اصل میں یہودی کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 112، وہی ترتیب ہے. 110 میں ہمارا مقام ہم کیا تھے، 111 میں ہمارے سامنے یہودی کیا تھے، ہمارے وہ مقام تھا، اتور 112 میں یہودی کیا ہیں اور کہاں ہیں، یہودیوں کی حقیقت کیا ہے سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت لکھ دی گئی ہے، یہودیوں پر ہمیشہ ذلیل رہیں گے. اینما ثقفوا، وہ جہاں کہیں بھی ہو دنیا میں، الا استثناء ہے سوائے اس کے، مگر بحبل من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ڈھیل ہو. مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جزیہ دے دیں تو پھر ان کو قتل مت کرو، اہل کتاب کو دین اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہیے، کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے، ٹھیک، لا اکراہ فی الدین، لیکن سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتے مومنوں کے بیچ میں. اگر جان بچانی ہے تو جزیہ خاص مقرر مال ہوتا ہے جو حق وقت متعین کرتا ہے، وہ جزیہ دیتے ہیں، اور کچھ ان کی عزت بچ جاتی ہے کہ کوئی قتل و غارت نہیں ہوتی، کوئی قتل نہیں کیا جاتا. یہ حبل من اللہ، وحبل من الناس، لوگوں کی طرف سے کوئی ڈھیل ہو. اور یہ ہے عہد اور پیمان، کافروں کے ساتھ معاہدہ کرنا، صلح کرنا سے ان کی جان بچ جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت. وباءوا بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا، حقدار ہو اللہ تعالیٰ کے غضب کے. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر محتاجی لکھ دی گئی. ضربت اور ضربت، اصل میں مارنا، جب مار پڑتی ہے تو نشان رہتا ہے، اور دونوں نشان برابر نہیں ہوتے. کچھ گہرے بھی ہوتے, جو دل پہ چوٹ لگتی وہ گہرے ہوتے ہیں, وہ ختم ہونے والے نہیں ہوتے. ان پر ذلت لکھ دی گئی ہے, مار دی گئی ہے, ہمیشہ ذلیل رہیں گے. وضربت علیہم المسکنہ, ان پر مسکنت محتاجی لکھ دی گئی ہے, ہمیشہ محتاج رہیں گے. ذالک, یہ سب کیوں ہوا, اس کے اسباب کیا ہیں, کیوں ذلت ہمیں, کیوں ذلیل ہمیشہ رہیں گے, کیوں ہمیشہ محتاج رہیں گے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. سن لیں ذرا, یہود و نصارہ کے جو قصے قرآن مجید میں ہیں, یہ احادیث میں ملتے ہیں, یہ صرف قصے کہانیاں دی نہیں کہ یہاں سے سنیں, اس کان سے نکال دیں. ہمارے لیے عبرت, فاعتبروا یا اولی الابصار, عبرت ہے ہمارے لیے, کہیں ہم بہترین امت والے لوگ وہ غلطی نہ کر بیٹھے جو ان سے ہوئی. سنیں غلطی کہاں پر ہوئی ان سے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے. بس اتنا نہیں, ویقتلون الانبیاء بغیر حق, اور نہ حق انبیاء کا بھی قتل کرتے تھے. اتنی بدترین بد اخلاق, ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے تھے جو انبیاء کا قتل کرتے تھے, بدترین لوگ. ذالک بما عصوا. اچھا, یہ درجہ, یہ مقام ذلت کا کیسے انہوں نے حاصل کیا, وجہ کیا تھی, کیوں یہاں تک پہنچے کہ انبیاء کا بھی قتل کیا ہے, اللہ کے آیتوں کو بھی جھٹلاتے تھے. اس سے پہلے ایک اور سبب تھا. کیا سبب تھا؟ ذالک بما عصوا, معصیت کرتے تھے, نافرمانی کرتے تھے. وکانوا یعتدون, اور وہ سب مل کے حدیں پار کر دیتے تھے شریعت کی, اللہ تعالیٰ کی حدیں پار کر دیتے تھے, کوئی حد ان کو روکتی نہیں تھی. نافرمانیوں کے دلدل میں غرق تھے, ایک نافرمانی کی اس سے توبہ نہیں کی, دوسری کی, دسویں کی, بیسویں کی, سینکڑوں نافرمانیاں کی, دلوں پر پردے لگ گئے. جب پردے دل پہ لگ جاتے ہیں, نعوذ باللہ, پھر قرآن مجید کی آیتوں کو جھٹلانا, ان میں تحریف پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اور جو اللہ کے کلام میں تحریف پیدا کر دیتے ہیں, تو انبیاء کے قتل ان کے لیے کون سا بڑا جرم ہوتا ہے. تو اصل غلطی کہاں پہ ہوئی؟ نافرمانی سے ابتدا ہوئی, جسے آج ہم چھوٹی نافرمانیاں سمجھتے ہیں, چھوٹی غلطیاں سمجھتے ہیں. یہی نافرمانیاں تھیں, یہی حد تھی شریعت کی. ایک ہی حد ہیں, اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے. نہ یہودیت کبھی دین تھا اور نہ رہے گا اور نہ کبھی ہوگا, نہ نصرانیت کبھی دین تھا, نہ ہندوازم کبھی دین تھا, نہ سکھزم کبھی دین تھا. دین ایک ہی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. یہی دین تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہی دین تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہی دین تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہی دین تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور یہی دین تھا, اور یہی دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ہمارا دین ایک ہی دین ہے جس کی بنیاد توحید اور سنت ہے. نافرمانی کی حد سے گزر گئے, روکنے والا کوئی نہیں تھا, دل میں پردے لگ گئے, اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا, انبیاء کا قتل کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ضربت علیہم الذلۃ وضربت علیہم المسکنہ. یہودی کیا تھے اور کہاں تھے, یہ تو بعدوں کے ساتھ ہوا نا. اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ ذلت سے پہلے وہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ نمبر 47 میں, 47 میں, یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی اولاد, اسرائیل لقب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا, اے اسرائیل کی اولاد, بنی اسرائیل, یہود و نصارہ, اذکر نعمتی, میری نعمتوں کو یاد رکھو, التي انعمت علیکم, جو میں نے تم پر نازل فرمائی, وانی فضلتکم علی العالمین, اور سارے جہاں کے لوگوں پر میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی. ایک زمانہ تھا یہودی سب سے بہترین امت تھی اپنے زمانے کی, سب سے افضل, فضلتکم علی العالمین. یہ عزت اور ذلت اس رب کے ہاتھ میں ہے, اسی کا قانون ہے. قانون ہے ذلت کا اور قانون ہے عزت کا, سب کے لیے ایک ہے. جب یہودیوں سے غلطیاں ہوئیں، نافرمانیاں ہوئیں، ہٹ دھرمی ہوئی، حد پار کر لی نافرمانیوں میں، تو وہ ذلیل اور خوار ہوئے. آج ہم کیا ہیں، کہاں ہیں؟ سیدہ ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن قریب تم پر امتیں ٹوٹ پڑیں گی، سارے جمع ہو کے اکٹھے ہوں گے تم لوگوں کے اوپر. کیسے؟ جیسا کہ کھانے والے کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ذرا مثال سمجھیں، جب شدید بھوک کی حالت میں کھانے کے برتن کو لوگ دیکھتے ہیں، کھانے والے، وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں؟ ذرا مثال دیکھیں. تو کسی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہم کم ہوں گے جب ساری امتیں مل کر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی؟ کیا ہم کم ہوں گے اس زمانے میں؟ قال بل انتم یومئذ کثیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن، اس زمانے میں تم لوگ بہت ہی زیادہ ہوں گے، یعنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے. ولکنکم غثاء کغثاء السیل. لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم لوگ بہتے ہوئے پانی کی جھاگ کے مانند ہوگے. بہتا ہوا پانی جب سیلاب آتا ہے، بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، اس کے اوپر گندگی ہوتی ہے، وہ گندگی وہ اپنے سائڈوں پہ پھینک دیتا ہے اور صاف پانی درمیان میں چلتا ہے. جو سائڈوں پہ جھاگ اور گندگی ہوتی ہے اسے غثاء کہتے ہیں، غثاء السیل کہتے ہیں. کبھی دیکھا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. یہ غثاء السیل ہے، بہتا ہوا پانی درمیان میں اور سائڈوں پہ دیکھے غثاء السیل ہے، غثاء السیل ہے. ذرا قریب سے دیکھیں غثاء السیل کیا ہوتا ہے. یہ غثاء السیل ہے، جھاگ ہے سفید نظر آ، نیچے جو پڑے یہ پتھر نہیں ہے، یہ وہ گندگی ہے جو بہتا ہوا پانی اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور سائڈوں پہ پھینک دیتا ہے، ناکارا چیز ہے. عجب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کبھی ایسی حالت ہوگی اور ایسے لوگ ہوں گے؟ کون ہے وہ لوگ؟ کہیں وہ ہم تو نہیں ہیں؟ ہماری حالت کہیں آج ہماری حالت یہ تو نہیں ہے؟ تعداد میں کثرت ہی کثرت ہے لیکن کردار میں کمزوری ہی کمزوری ہے. غثاء کا غثاء السیل. جب ہماری یہ حالت ہوگی، غثاء کا غثاء السیل، بہترین امت کی، کیا ہوگا؟ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. وَلَيَنْزَعَنَّ، اللہ تعالیٰ کھینچ لے گا، نکال لے گا. کیا نکالے گا؟ تمہارے دشمنوں کے سینوں میں سے تمہارا ڈر اور خوف. دشمن کے سینے میں ڈر ہوتا ہے اپنے دشمن کا ہمیشہ. اہل کفر ہمارے دشمن ہیں، ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں خوف رہتا ہے کہ طاقتور امت ہے، عزت والی امت ہے، اگر ہم کوئی بھی چھیڑ خانی کریں گے، نقصان پہنچائیں گے تو الٹا ہم اپنے سر پہ مصیبت کھڑی کر دیں گے. لیکن جب ہماری یہ حالت ہوگی تو سب سے پہلے ہمیں نہیں ہوگا کچھ، ہم نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، عبادات بھی کرتے رہیں گے، ہمیں نہیں ہوگا کچھ. کیا ہوگا؟ ہمارے دشمنوں کے سینوں میں سے ہمارا رعب اور ڈر اللہ تعالیٰ نکال دے گا. اور ہمیں کیا ہوگا؟ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن کو پھینک دے گا. قذف جانتے ہیں، بڑی تیزی اور سپیڈ کے ساتھ وہن کو پھینک دے گا. تو کسی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن وہن، وہن کیا ہوتا ہے؟ قال، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت دل میں جگہ کر دے گی، دنیا ہی دنیا نظر آئے گی، اندھی محبت دنیا کی، بس دنیا ہی چاہیے، گھر سب سے اچھا میرا ہونا چاہیے، بیوی سب سے خوبصورت میری ہونی چاہیے، اولاد سب سے اچھی میری ہونی چاہیے، گاڑی سب سے اچھی میری ہونی چاہیے، بزنس سب سے اچھا میرا ہونا چاہیے، دنیا سب سے اچھی میری ہونی چاہیے، اگرچہ اپنے سگے بھائی اور باپ کے گردن پر قدم نہ رکھنا ہو اوپر جانے کے لیے، کوئی پرواہ نہیں. حب الدنیا، کس نے قذف کیا؟ اللہ تعالی نے. حب الدنیا، اور اس کے ساتھ کیا؟ وکراہیت الموت، اور موت سے نفرت. نفرت تو سب کرتے ہیں موت سے، کافر بھی کرتا ہے، مومن بھی ڈرتا ہے، لیکن موت کی کراہیت کے ساتھ ساتھ موت سے غفلت بھی عام ہو جائے گی. جیسے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے. بعض لوگ ملٹی ملینئر ہیں، حرام کی کمائی ہے، عمر 70 سال ہو گئی ہے، اپنے کندھوں یا گردن تک قبر میں جا چکے ہیں، تھوڑی سی زندگی باقی ہے، ابھی بھی توبہ کی توفیق نہ ہوگی. کیوں؟ موت سے غفلت ہے، جیسا کہ مرنا ہی نہیں ہے. دو راتیں بڑی عجیب سی راتیں ہیں، ایک آج کی رات اور ایک کل کی رات. آج کی رات سے مراد ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، گپے لگا رہا ہے، صبح اس کی موت ہو جاتی ہے، اگلی رات کہاں پر ہوگی؟ اندھیری قبر میں، اکیلا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی حال پوچھنے والا نہیں. وہاں پر ساتھ تو ہوگا، جانتے کس کا ہوگا؟ عمل کا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ عمل، اگر برا عمل کرتے رہو دنیا میں، غالب برا عمل ہی تھا، تو قبر میں کالا سیاہ خوفناک چہرہ یہ عمل بند کیا آئے گا اور قبر میں عذاب دیتا رہے گا. اور اگر نیک اور صالح عمل کرتے رہے، وہ یہی غالب تھے زندگی میں، تو ایک خوبصورت چمکدار سفید چہرہ قبر میں ساتھ دے گا اور قیامت تک رہے گا. جھاگ ہے، غصہ اس سیل ہے. جب یہ ہماری حالت ہوگی تو دشمن کی حالت بھی بدلے گی. آج جب ہماری یہ حالت ہوئی، اپنے گھروں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑا، اسی ذلیل دشمن نے یہ جرت کی ہے اور آج ہم اس حالت تک پہنچے ہیں. ہمارا یہ مقام اللہ کی قسم نہیں تھا، یہ حالت ہماری نہیں تھی، لیکن اس حالت تک ہم پہنچے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کا قانون ایک ہے. یہ سب کیوں اور کیسے ہوا؟ کیوں یہاں تک ہم پہنچے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ تھا. وہ یہ فرماتے ہوئے بیدار ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. ویل ہے، ہلاکت ہے عربیوں کے لیے، ایک ایسے شر سے جو بہت قریب آ پہنچا ہے. اور عرب اس لیے کہا گیا ہے, مراد سارے کے سارے لوگ, ساری امت ہیں, کیونکہ عرب عربی زبان میں ہی وحی نازل ہوئی, قرآن عربی زبان میں, حدیث عربی زبان میں ہے, اور ہمارے سردار بھی عربی تھے, صحابہ کرام سب عرب تھے. تو اگر ویل ان کے لیے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے, اس سے بڑھ کر ویل ہے کہ نہیں؟ ایک شدید شر ہے جو قریب آ پہنچا ہے. یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سا سوراخ پیدا ہو چکا ہے, یہ 1400 سال پرانی بات میں کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین زمانے میں. اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر یہ سوراخ دکھایا کہ اتنا سا سوراخ اس زمانے میں کھل چکا ہے یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں سے. تو کسی نے یہ عرض کی, انہلک وفین الصالحون, کیا ہم ہلاک ہوں گے اور ہمارے بیچ میں صالح اور نیک لوگ بھی ہوں گے؟ قال نعم اذا کثر الخبث. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جی ہاں ضرور ہلاک ہوں گے. کب؟ جب خباثت عام ہو جائے گی, کثیر ہو جائے گی. صحیح بخاری کی روایت ہے, خباثت کہ کثرت ہوگی تب ہلاک ہوں گے, تب ذلیل ہوں گے, تب بد عملی پھیلے گی اور تب خون ریزی بھی ہوگی. کیا آج امت میں کوئی خرابی موجود ہے؟ وہ خرابی ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہماری امت میں, اس بہترین امت میں آج کوئی خرابی موجود ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. امت میں صرف خرابی ہی نہیں بلکہ خباثتیں ہی خباثتیں ہیں. زناکاری عام ہے, کثرت سے ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ آپ بھی کہتے رہے, زناکاری عام ہے کہ نہیں, کثرت سے ہے کہ نہیں؟ نشہ, جھوٹ عام ہے کہ نہیں؟ دھوکہ اور فریب امت میں عام ہے کہ نہیں؟ عہد چکنی, غیبت, چغل خوری, سود خوری, غلو, حد سے گزر جانا, قتل کرنا, جہاد کے نام پر دہشت گردی آج کون پھیلا رہا ہے؟ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بدعات اور خرافات عروج پر ہے کہ نہیں؟ اور سب سے بڑی خباثت شرک آج امت میں موجود ہے کہ نہیں؟ کوئی ایک خرابی ہے؟ صرف خرابی نہیں, صرف خرابیاں ہی نہیں, صرف خباثت نہیں. اذا کثر الخبث, جب خباثت عام ہو جائیں گی, اور آج ہماری امت میں خباثت عام ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کیا امت میں آج شرک موجود ہے؟ آج دیکھتے ہیں اس کا علاج کیا ہے. شرک موجود ہے, اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج میں بتاؤں گا کہاں کتنا موجود ہے, لیکن اس وقت چلو علاج کی بات کر کے دیکھتے ہیں علاج کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, میں نے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. ابو داود میں صحیح حدیث ہے. اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف علاج نہیں بیان فرمایا بلکہ پہلے مرض بیان فرمائی کہ امت میں مرض کیا ہے, پھر اس مرض کا اثر کیا ہوا, پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا, پھر سبب کیا تھا, پھر اس کا علاج کیا ہے. دیکھیں حدیث میں کہا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. مرض کہاں پہ ہے؟ اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم لوگ تجارت میں بیع العینہ کے پیچھے لگ جاؤ گے. بیع العینہ کو اختیار کرو. بیع العینہ کیا ہے؟ ایک ہیلہ ہے حرام کھانے کا، سود کھانے کا، کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، چیز کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، ادھار کوئی دیتا نہیں ہے. آپ ایک شخص کے پاس جاتے ہو، کہتے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کہتا ہے پیسے میرے پاس نہیں ہے، گاڑی لینی ہے تم نے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے گاڑی مجھے دے دو. کتنے کی ہے گاڑی؟ 50,000 کی ہے مثلاً. کہتا ہے ٹھیک ہے گاڑی میں تمہیں 60,000 کی دیتا ہوں ادھار میں، میں 60 مجھے بعد میں دینا، میں تم سے یہ گاڑی 50 کی خریدتا ہوں. بیچنے والا خود خرید رہا ہے، گاڑی اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، بیچنے والا گاڑی کا خود خریدار بن گیا، گاڑی کی چابی ادھر ہی، گاڑی بھی ادھر ہی کھڑی ہے، کچھ نہیں ہوا. تو جس کو پیسوں کی ضرورت تھی اس نے لیا کتنے؟ 50. اس نے دینے کتنے ہیں؟ 60. 50 لے کے 60 دینے کا نام کیا ہے؟ سود. سود براہ راست نہیں لیا، سود میں ہیلا کر کے سود کھایا، اسے بیع العینہ کہتے ہیں. مرض ہے، ایک تو حرام کھانا ہے یا نافرمانی کرنی ہے، گناہ کرنا ہے، اس سے بڑھ کر گناہ یہ ہے، اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ حرام کھایا جائے ہیلوں سے. اب تو رب کو دھوکہ دے سکتے ہو، اب جاہلوں کو دھوکہ تو دے سکتے ہو، اب تو رب کو دھوکہ دے سکتے ہو. دوسری مرض، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، بیلوں کو دموں کو جب تھام لوگے اور کھیتی باڑی پر ہی راضی ہو جاؤ گے، یعنی دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، مال ہے، دولت ہے، تجارت ہے، ہیلوں سے حرام کھانا ہے اور دنیا میں مگن ہو جانا ہے بس. اور شیطان کا بہکاوا کیا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، ہمیں رزق کی ضرورت ہے، رزق کہاں سے لیں گے؟ رزق کو لیے جدوجہد تو کرنی ہے، اس لیے دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں. نہیں میرے بھائی، رزق کے حلال کو پانے کے لیے دنیا میں غرق نہیں ہوا جاتا. رزق کے حلال کو پانے کے لیے دنیا میں سے صرف اتنا ہی لیا جاتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے، اور اتنا ہی جا کے ملے گا. 24 گھنٹے لگا دو واللہ ملے گا اتنا جتنا تمہاری قسمت میں لکھا ہے، اس سے ایک پیسہ زیادہ کم نہیں ہوگا. یہ بیماری ہے. آج ہم دنیا میں غرق ہیں کہ نہیں ہیں دیکھ لیں، ایک ڈاکٹر کی زندگی کو دیکھ لیں، صبح سے شام تک اس کی فکر کہاں لگی رہتی ہے. ایک انجینئر کو دیکھ لیں، صبح سے شام تک اپنا وقت کیسے گزارتا ہے. ایک استاد سے پوچھ لیں، ایک طالب علم اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں جو پڑھائی کر رہے ہیں، ایک درزی سے پوچھ لیں، ایک مزدور سے پوچھ لیں، دنیا میں مگن ہو چکے ہیں کہ نہیں. یہاں تک کہ فرض نماز کے لیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح امام اللہ کے پیارے گھر میں کھڑے ہو کر منادی کرتے، اعلان کرتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں. جب دنیا میں مگن ہو کر تھک جاتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، اور پھر صبح فجر کی نماز کے لیے بھی آنکھ نہیں کھلتی، ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی فلاح دنیا میں ہے اور وہ حاصل کر رہے ہیں. یہ بے مرض تھی، تو اثر کیا ہوا؟ وہ ترکتم الجہاد، جہاد چھوٹ جائے گا، جہاد النفس میں چھوٹ جائے گا، جہاد الاعداء بھی دشمنوں کے جہاد میں چھوٹ جائے گا. اور یہ ایک مثال ہے، فرائض کی ادائیگی میں پیچھے رہیں گے، چھوڑ دیں گے. یاد رکھیں، کنتم خیر امت اخریت للناس، کیوں؟ تأمرون بالمعروف سب سے پہلے، تنہون عن المنکر اس کے بعد، تؤمنون باللہ اس کے بعد. اصل بنیاد کیا؟ ایمان باللہ. جب ایمان باللہ مضبوط ہوتا ہے تو سب سے پہلے محرمات سے اجتناب یہ مسلمان کرتا ہے کہ نہیں؟ محرمات سے اجتناب، شراب ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، سود خوری، جتنی بھی حرام ہے اس سے اجتناب کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر حرام سے اجتناب کرنے کے بعد فرائض کی ادائیگی میں آگے ہوتا ہے. یہ ترتیب ہے، ایمان میں مضبوطی، محرمات سے اجتناب، اور پھر فرائض کی ادائیگی میں آگے آگے. جب دنیا میں غرق ہو جائیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے کیا چھوٹے گا؟ فرائض کی ادائیگی گئی، پھر محرمات کا ارتکاب ہوگا، پھر آہستہ آہستہ امت میں عقیدے کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی. نتیجہ کیا نکلا؟ جب اثر یہ تھا، سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه، اللہ تعالیٰ تمہارے پر ذلت کو مسلط کر دے گا. مسلط جانتے ہیں یعنی عام ہو جائے گی اور رہے گی, ہر جگہ پہ پہنچے گی اور رہے گی. لا ينزعه, اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا نہیں امت میں سے, رہے گا. یہ نتیجہ ہے. ذلت کیوں ہے؟ یہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ ہمارے اپنے کردار اعمال کا. سبب کیا ہے؟ حتی ترجعوا الى دینکم. سبب کیا تھا؟ دین سے دوری. یہ نافرمانی کب ہوئی؟ جب دین سے ہم دور تھے. ترجعوا, واپس آؤ گے. جب تک واپس دین جب نہیں آؤ گے تو ظاہر واپس کون آتا ہے؟ جو چلا جاتا وہی واپس آتا ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, احکامات کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, تو واپس ہمیں آنا پڑے گا کہ نہیں؟ سبب کیا تھا؟ دین سے دوری, یہ سبب ہے. اور آخر میں علاج, حتی ترجعوا الى دینکم, جب تک کہ تم جو چیز چھوڑ چکے ہو جس میں تمہارے عزت اور غلبہ ہے, جب تک اس کی طرف واپس نہیں لوٹو گے تم کبھی عزت پا ہی نہیں سکتے ہو. علاج کیا ہے؟ دین کی طرف واپسی ہے, یہ علاج ہے. اور یاد رکھیں اسی ایک حدیث میں یہ پانچ چیزیں تو ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس دین کی طرف ہم نے واپس لوٹنا ہے وہ اب وہ شریعت کیسی ہے؟ دین کی طرف واپسی ہے تربیت. اور آج کافی جماعتیں ہیں, کافی ایسے گروہ ہیں جو دین کی طرف بلا رہے ہیں, اسے تربیت کہتے ہیں. میرا سوال ہے کیا آج جو شریعت موجود ہے یہ صاف اور پاک ہے؟ اس میں کچھ ملاوٹ بھی موجود ہے؟ کچھ ملاوٹ شریعت میں ہے کہ نہیں؟ بدعقیدگی ہے کہ نہیں؟ شرک بدعات خرافات ہے کہ نہیں؟ ضعیف احادیث موجود ہے کہ نہیں؟ تو اس سے پہلے کہ ہم واپس چلے دین کی طرف, ایک سٹیپ باقی ہے جسے کہتے ہیں تصفیت. دین کو پاک کرنا اور صاف کرنا, کس چیز سے؟ ہر آلودگی سے, ہر ملاوٹ سے پاک کرنا. علامہ محدث العصر محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے 50 سال اس دعوت کو لے کے آگے رہے ہیں. اور اسی تصفیت, حتی ترجع الى دینکم فرماتے ہیں, اسی حدیث کو بار بار ذکر کرتے ہیں. اور تصفیت اور تربیت ان کی خوبصورت لیکچر ہے جو ایک کتابی شکل میں بھی آ چکا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی شرح ہم سب نے مل کے بھی کی ہے, سنی ہے الحمدللہ, جس میں انہوں نے اسی حدیث کو بنیاد بنا کر تربیت سے پہلے تصفیت اور صفائی کی بات کی ہے کہ دین میں سے جو ملاوٹیں اسے نکالو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آج شریعت موجود ہے وہ تین قسم کی ہے. سنیں, جو آج شریعت موجود ہے وہ تین قسم کی ہے. نمبر ایک, شرع منزل, وہ شریعت جو نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھی, جو ہر نقص اور عیب سے اور ہر ملاوٹ سے پاک ہے. شرع منزل, جیسے نازل ہوئی ویسے صاف اور پاک شریعت. دوسرے قسم کی شریعت شرع مؤول, وہ شریعت جس میں تعویل شامل کر دی گئی ہے, جس میں علماء کے اجتہادات شامل ہیں, جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو یہ مؤول ہے. اگر کوئی عالم امت میں سے کوئی اجتہادی غلطی کرتا ہے تو اس کے اجتہاد کا اجر اسے ملے گا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی حاکم جب فیصلہ کر رہا اجتہاد کرتا ہے, لیکن اہل علم میں سے حاکم مجتہد ہے اجتہاد کرتا ہے, اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے اسے دوگنا اجر ملتا ہے, اگر اجتہاد غلط ثابت ہو تو اسے ایک اجر ملتا ہے. اسے تو اجر مل گیا اجتہاد کا, لیکن ہمیں اجر ملے گا. ہمیں کیا ملے گا؟ وزر ملے گا, گناہ ہوگا اگر ہم اس غلطی کو اپنا دین سمجھ بیٹھیں گے. تو شرع مؤول بھی موجود ہے, تعویل شدہ شریعت. اور تیسری قسم ہے شرع مبدل, تبدیل شدہ شریعت, جس میں بدعات اور خرافات شامل کر دی گئی. شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, دین میں نئی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں, یہ شرع مبدل ہے. آج ہم نے حتی ترجع الى دینکم, کس دین کی طرف واپس جائیں؟ وہ دین جو پاک اور صاف ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا بدعقیدگی کہاں ہے, اس سے توبہ کرنی پڑے گی. ضعیف حدیث کہاں ہے, اس کی نشاندہی کرنی پڑے گی. کہاں پر کسی امام کا, کسی عالم کا, غلط اجتہادی ہے، اجتہادی غلطی ہے، اس کی نشاندہی کرنی پڑے گی. جو جب ان کی نشاندہی کریں گے اور شریعت کو پاک اور صاف رکھیں گے ان چیزوں سے، باقی کیا بچے گا؟ شرع منزل باقی بچے گا. جب اس دین کی طرف واپس جائیں گے تب مسئلہ کا حل ہوگا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ واپس دین کی طرف ہے اور شریعت جو شرع منزل اس کی طرف واپس ہم نے لوٹنا ہے. لیکن سوال یہ ہے علاج کہاں سے شروع کریں؟ خرابیں تو بہت ہیں نا، کتنی خباستیں ہیں، اب شروع کہاں سے کریں؟ ایک مریض ہے، اس کا ہاتھ میں بھی درد ہے، تکلیف ہے، جوڑوں کی بھی تکلیف ہے، سر میں بھی درد ہے، اس کی آنکھوں میں بھی خراب ہے، آنکھیں بھی خراب ہیں، اور دل کا بھی وہ مریض ہے. ابتدا کہاں سے ہوگی؟ کس بیماری سے آپ ابتدا کریں گے؟ کیا خیال، آنکھ سے شروع کریں گے، ہاتھ سے، جوڑوں سے، کہاں شروع کریں گے؟ دل سے شروع کریں گے کہ نہیں؟ دل سے کیوں؟ کیونکہ اصل دل ہی ہے جس کی پوری بنیاد پر پورا جسم زندہ ہے اور تندرست ہے. تو وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی خراب جو سب سے پہلے دور کریں گے ہم؟ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سنیں. سورۃ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے، الذین آمنوا منکم جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، لیستخلفنہم فی الارض دین میں خلافت عطا فرمائیں گے. آج خلافت کا نعرہ سنتے ہیں نا، پوری امت میں خلافت کے نعرے ہیں کہ خلافت واپس آنی چاہیے. سن لیں وعدہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، پھر سے خلافت آئے گی. کیسے؟ کما استخلف الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو خلافت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. نمبر ایک، خلافت ملے گی جیسے کہ پہلے خلافت موجود تھی، مضبوط خلافت، ایمان والی خلافت، تقوی والی خلافت، حق پر قائم خلافت. دوسری بات، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، ان کے لیے دین کی تمکین اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تمکین دین، شریعت کا نفاذ ہوگا. کون سا دین؟ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، شرع منزل، جو پاک شریعت ہے، جس میں کوئی تبدیلی یا کوئی اور خرابی یا ملاوٹ نہیں ہے. آج نعرہ سنتے ہیں کہ نہیں، شریعت کا نفاذ، شریعت کا نفاذ چاہیے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سن لیں، شریعت کا نفاذ بھی ہوگا. تیسرا وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی حالت کو بدلے گا، خوف اور ہراس کی حالت کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ امن و امان عام کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آج امت بد امنی ہے کہ نہیں؟ بد سکونی ہے کہ نہیں؟ خون ریزی ہے کہ نہیں؟ امن و امان کا وعدہ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا؟ وعد اللہ، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن ایک شرط ہے، تین انعامات ہیں جس کے آج ہمیں اشد ضرورت ہے پوری امت کو، لیکن وعدہ ایک ہے. کیا وعدہ ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائے. یہ ایک شرط ہے. سورۃ النور ہم نے بار بار پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کو بار بار تلاوت کیا ہے. کاش کہ ہم یہ ایک پیغام لے لیتے اپنی عزت کو، اپنے غلبے کا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، و جو اس کے بعد ناشکری کرتا ہے، اس نعمت کو ٹھکرا دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، فاولئک هم الفاسقون، وہی فاسق لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں. امت میں کوئی شرک ہے آج جہاں سے ہم نے ابتدا کرنی ہے؟ دیکھ لیں، یا علی مدد، امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں. واللہ ایک مرتبہ میں حرم میں تھا، عمرہ کرتے ہوئے، سعی میں رافضوں کو ایک ٹولہ آیا اور احرام کیا تھا میں سعی میں، یا حسین یا حسین، واللہ میں نے خود سنا، اللہ تعالی کے گھر میں اور یہاں پہ آپ پڑھ رہے، نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا فی النوائب، علی کو پکارو جو عجوبے کا مظہر ہے، عجائب عجائب ہے. ہر مصیبت میں اسے مددگار پاؤ گے. کون مددگار ہے مصیبتوں میں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا اس کا رب ہے؟ آج امت میں یہ موجود ہے کہ نہیں؟ داتا گنج بخش یہ مزار ہے، یہ قبر ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، غثاء السیل، تعداد میں کمی نہیں ہوگی، لیکن بہتے ہوئے پانی کی جھاگ کی مانند ہوگے تم لوگ. تعداد دیکھیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے، یہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. داتا کی دربار پر حاضری کے لیے آئے ہیں. انڈیا میں دروازے پہ لکھا ہے یا غریب نواز، یہ پکارو پھر داخل ہو. ہجوم ہے، کثرت تعداد ہے، غثاء السیل ہے. کہاں سے ابتدا کریں؟ علاج کرنا ہے کہ نہیں؟ کہاں سے ابتدا کریں؟ یہاں سے ابتدا کرنا پڑے گا. جو سب سے بڑا جرم آج امت میں موجود ہے، اس کو مٹانے کے لیے، اس جاہل عوام کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کتنی محنت ہم نے کی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں درد تڑپ ہے کہ آج ہم اپنی پیاری عزت والی امت کو، بہترین امت کو، اس شرک سے، دلدل سے نکال لیں. یہاں پہ رکتے ہیں، پہلا سیشن ختم ہوا، سوال جواب کے مختصر سے نشست ہے. سوال میں نے کرنے، آپ لوگوں نے نہیں کرنے. آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی پرچے دے دی گئے ہیں، جس کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ بھیج دیں، درس کے آخر میں جواب دوں گا انشاءاللہ. میں پہلا سیشن درس کے ختم ہوا، دوسرا سیشن ہے کافر کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنے کا مسئلہ، کیا یہ بھی حل ہے، یہ بھی علاج ہے؟ کیونکہ آج کل بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں اور بس ساتھ ہی کاپی پیسٹ کرنا جانتے ہیں. میسج آیا واٹس ایپ پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ، جس طریقے سے بس اس کو فوراً کاپی کر رہے ہیں، پیسٹ کر رہے ہیں، اسے عام کر دینا ہے، کوئی پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے غلط ہے، کیا یہ حل ہے مسئلے کا کہ نہیں ہے، کیا یہ بھی علاج ہے یا نہیں ہے، اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. سوال، پہلا سوال ہے بہنوں سے اور اس کا انعام بھی ہے اس سوال کا، نوٹ کر لیں بہنیں، سوال نوٹ کر لیں خواتین میں. سوال یہ ہے کہ سب سے بہترین امت پہلے رسول کی امت کیوں نہیں ہے، آخر رسول کی امت کیوں ہے؟ درس میں نے بیان کیا تھا کہ نہیں، سب سے بہترین امت سب سے پہلے رسول یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یا امت کیوں نہیں تھی، سب سے آخر رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیوں ہے؟ میں نے ایک سبب بیان کیا، مجھے وہی چاہیے، جلدی سے جواب لکھ کے بھیج دیں. یہ بہنوں کے لیے سوال ہے. تیسری مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں میں، سب سے بہترین امت پہلے رسول کی امت کیوں نہیں ہے، آخر رسول کی امت کیوں ہے؟ ایک سبب میں نے بیان کیا تھا، وہ سبب کیا ہے؟ بھائیوں کے لیے سوال. انعام تیار ہے نا؟ ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. ہم بہترین امت ہیں کسی زمانے میں. کس بنیاد پر ہم بہترین امت ہیں؟ مجھے دلیل بھی چاہیے، وجہ بھی بتائیں گے، کیا وجہ تھی ہماری بہتری کی اور اس کی دلیل کیا ہے. جسے جواب آتا ہے دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ کھڑا کر کے. جی آپ بتائیں کیا مطلب. آپ آیت بتا رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں؟ پہلے آپ جواب دیں پھر دلیل بتائیں. ہم بہترین امت ہیں, ٹھیک ہے, کیوں؟ دو تو آپ نے ٹھیک بتائے ہیں, پھر سے بتائیں نا. تأمرون بالمعروف آپ نے فرمایا ہے, درست. وتنهون عن المنکر, و بنیاد. وتؤمنون باللہ, جب تک یتین رہیں گے بنیاد تؤمنون باللہ ہے. جب تک یتین رہیں گے امت میں عزت رہے گی اور بہترین امت رہے گی. جزاک اللہ خیر. اس کی ترتیب آپ جانتے ہیں کیسے ہے؟ سب سے پہلے تؤمنون باللہ ایمان ہے, پھر جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ محرمات سے اجتناب ہوتا ہے. سب سے پہلے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے نا, تو محرمات سے اجتناب ہوتا ہے. اور پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی مضبوطی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تؤمنون بالمعروف تنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. اچھا دوسرا کہاں ہے؟ وہ بیگ کہاں ہے؟ وہی نا, وہی دینا ہے نا. بک انگلش میں بھی ہے, اردو آ جائے, اردو میں بھی, انگلش میں بھی ہے. انگلش میں انگلش والی دے دیں. انگلش ہے یہ, بڑی والی انگلش تھی. اچھا چلے دکھائیں, یہ دے دیں. جزاک اللہ خیر. بہنوں کی طرف سے ابھی تک جواب نہیں آیا. دوسرا سوال اب ایک کا جواب نہیں آیا, انتظار کر لیں تھوڑی دیر, پانچ منٹ اور ہیں بہنوں کے لیے, خواتین کے لیے جواب موصول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹائم نوٹ کر لیں. آپ لوگوں سے دوسرا سوال, اس ذلت, بد امنی اور خون ریزی کا علاج کیا ہے؟ میں نے ایک حدیث بیان کی ہے, مجھے وہی حدیث چاہیے, پوری حدیث, ادھوری نہیں. جس کے پاس جواب ہے, ماشاءاللہ. بیٹا آپ بتا سکتے ہیں؟ وہ پیچھے پیچھے پیچھے, ادھر ہی سے, ادھر ہی سے, ٹھیک ہے, ادھر سے بتائیں. جزاک اللہ خیر. اذا تبایعتم بالعینۃ, سود نہیں, بیع العینۃ, ٹھیک ہے, آگے اور آگے نہیں, اس سے پہلے دیکھیں. آپ کسی اور کو ہنٹ دیں گے پھر اور کوئی انعام لے جائے گا. پورا جواب مجھے چاہیے. اچھا عربی میں بتا دیں, عربی آتی ہے آپ کو؟ اچھا عربی میں بتا دیں, کوئی حرج نہیں. اردو میں آپ ذرا پریشان ہو رہے ہیں, اردو نہ بتائیں, عربی میں مجھے بتا دیں. شروع میں, شروع سے, اذا تبعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر, بارك الله فيك, لا, ورضيتم بالزرع, ٹھیک ہے, وتركتم الجهاد, سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم, بارك الله فيك. کیا نام ہے آپ کا؟ جی عبد القوی, بارک اللہ فیک. آپ انگلش یا اردو؟ اردو. اچھا اردو کی کتاب نکالیں. جی ہاں, جزاک اللہ خیر. بہنوں سے دوسرا سوال نوٹ کر لیں, بہنوں سے دوسرا سوال, خواتین سے. آج جو شریعت موجود ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا ہے؟ آج اس وقت جو شریعت موجود ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا ہے؟ آسان سوال ہے نا. الحمدللہ. نہیں یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے سوال. فریش ہو گئے ہیں تو شروع کریں اب یا ابھی اور فریش ہونا ہے تھوڑی دیر؟ کیا خیال ہے؟ چلے جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. کافروں کے مصنوعات سے بائیکاٹ کرنے کا مسئلہ کیا یہ بھی حل ہے؟ کیا یہ بھی علاج ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس مسئلے کو بیان کروں ایک قصہ مختصر سا بیان کرتا ہوں اس بائیکاٹ کے مسئلے کے تعلق سے. ایک مرتبہ میرے قریبی ساتھی وہ طالب علم ہیں, ہم نے ایک ہی استاد سے علم حاصل کیا کر رہے ہیں الحمدللہ, کہتے ہیں کوئی ایک مرتبہ وہ ہاسپٹل گئے کسی وجہ سے, غالباً بیوی ان کی بیمار تھی. جب وہاں پر پہنچے تو ان کے بیٹے نے وینڈنگ مشین میں جا کے سنٹوب, جانتے ہیں سنٹوب جو ہے اورنج جوس جو ہے, وہ نکالا. اور ان دنوں ڈنمارک کا کافی مسئلہ چل رہا تھا جو انہوں نے کافر ظالم بدکار شخص نے خاکے بنائے تھے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. اس زمانے کی بات ہے, اس وقت کی بات ہے. تو بچے نے ایک ریاضیہ مشین میں اور سنٹوب نکالا, بچے نے سٹرا ڈالی, پینا شروع کیا, انٹرنس میں سے ایک بزرگ داخل ہوا اور اس نے دیکھا بچے کے ہاتھ میں سنتوب مشروب ہے یہ, تو اس نے اس بچے کو ڈانٹا, بھائی تم کیوں یہ کافروں کا یہ ان بدکاروں کا مشروب پی رہے ہو تم؟ بچے کو ڈانٹ رہا تھا کہ اس کا والد آ پہنچا, بچے کا جو دوست ہے, اس نے دیکھا کہ یہ بزرگ یہ شخص جو بچے کو ڈانٹ رہا ہے, تو اس نے یہ سمجھا کہ بچے سے کوئی غلطی ہوئی, تو اس نے بچے سے پوچھا بیٹا خیریت کیا بات ہوئی ہے؟ تو اس بزرگ نے جب یہ دیکھا کہ داڑھی والا شخص ہے, اس کی ثوب بھی ٹخنوں سے اوپر ہے اور ظاہر علامات الصلاح اس کے اوپر ہے, تو بچوں کو چھوڑ کے باپ پر ٹوٹ پڑا کہ تمہیں تربیت کری نہیں آتی, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارے بچے کے ہاتھ میں دیکھ رہو کیا ہے, کیوں اس نے خریدا ہے, اس سے بائیکاٹ کرنا چاہیے. کیا تمہارے اندر غیرت نہیں, حمیت نہیں؟ کیا آپ سے سرم سے تم محبت نہیں کرتے ہو, بچوں کی تربیت نہیں دیتے ہو؟ تو اس نے سمجھایا بھائی چھوٹا بچہ ہے اور ویسے بھی اس کا اعلان نہیں ہوا حکومت کی طرف سے, بک رہا ہے مارکیٹ, بچے نے خرید لیا ہے, میں ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا ہوں, الگ بات ہے. تو بچے نے لیا تو اور غصے میں آیا وہ شخص, اس نے کہا حقیقت تو یہ ہے کہ تم آپ سے سرس محبت کرتے نہیں ہو, تمہارے دل میں محبت ہے ہی نہیں, غیرت نہیں تمہارے دل میں. تو اسے بھی غصہ آئے گا, تو اللہ کو آپ کو ہدایت دی, کیسی بات کر رہے ہو تم, نے میرے دل کو چیر کے دیکھا میری محبت ہے یا نہیں ہے, میرا معاملہ میں رب کا معاملہ, تم کیوں کہہ رہے ہو؟ کچھ جھگڑا ہوا, پھر بات وہاں تک نکلی, حکومت تک گئی, حکومت کیوں نہیں روکتی ہے, پھر حکمران تک بات پہنچی, پھر مشکل سے معاملہ ختم ہوا اور بات ختم ہوئی. کہاں سے ابتدا ہوئی تھی؟ ایک مشروب سے انتہا, بغض, نفرت, بدگمانی, دل میں کینہ, اور حکمران تک بات پہنچ گئی کہ حکومت بری ہے اور حکومت کے خلاف بات ہے. الغرض چند اہم باتیں اصول کی باتیں کرتے ہیں اس معاملے کے تعلق سے کہ کافروں کے ساتھ ہمارا جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے وہ کیسا ہے. اصل میں کافروں کے ساتھ تجارتی تعلقات خرید و فروخت جائز ہے اصل میں, اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کھانے کی اشیاء خریدی تھیں ادھار پر, اور اپنے ذرا جو ہے لوہے کی ذرا جو ہے ڈھال جو ہے وہ گروی میں رکھی تھی. تو یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خریدتے تھے, مسلمان بھی خریدتے تھے, اور تجارت کا معاملہ اس وقت عام تھا. اور صحیح بخاری دوسری روایت میں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تشریف آوری مدینہ میں ہجرت کے بعد, تو بعض انصار نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شام کے انباط میں سے کے ساتھ ایک تجارت کرتے ہیں, اور شام کے انباط اس وقت دار الحرب تھا, جنگ تھی, مسلمان نہیں تھے, کافر تھے, کرسچن تھے, اور کوئی عہد بھی نہیں تھا مسلمانوں کو. جیسے یہودیوں کے عہد تھا, کرسچن کو اس وقت عہد نہیں تھا مدینہ والوں کے ساتھ. تو ہم ان سے ادھار پر چیز خریدتے ہیں. اچھا سلف جان لیں, سلف کا مطلب ہے ایک خرید و فروخت میں ایک صورت یہ ہے کہ آپ نقدی معاملہ طے کرتے ہیں, نقد چیز خریدتے ہیں, دوسرا ادھار پہ کہ آپ پیسہ دے دیتے ہیں, چیز آپ کو آپ چیز خرید لیتے ہیں پیسہ بعد میں دیتے ہیں, ادھار ہے. اس کے برعکس سلف, سلف کیا ہوتا ہے, آپ پہلے پیسہ دے دیتے ہیں بعد میں آپ چیز لیتے ہیں, الٹا. تو بعض انصار نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شام کے انباط آتے ہیں, ان سے ہم جب تجارت کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے ہم ان کو پیسہ پہلے دے دیتے ہیں بعد میں وہ چیز ہمیں پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلف فی تمر فلیسر فی کیل معلوم وزن معلوم, جس نے سلف ادھار پہ یہ معاملہ طے کیا تو اس کو کھجور میں یا کسی چیز میں, تو اس کو چاہیے کہ وہ معلوم کیل میں مقدار کتنا ہے اور کتنا وزن ہے اس کو معلوم کرے پھر وہ دے سکتا ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایسا کافر ہو جس کے ساتھ عہد ہو, یا ایسا کوئی کافر جس کے ساتھ عہد نہ ہو, ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم رہتے ہیں. کافروں کی دو قسمیں ہیں, پہلی قسم ہے مسالم یعنی امن اور سلامتی کے عہد والا کافر. اس کی دلیل سورۃ المتحدہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے بندہ نہیں کرتا, ان کافروں سے بندہ نہیں کرتا جو کافر تمہارے خلاف قتال یا جنگ نہیں کرتے دین میں, اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے کہ تم ان کے ساتھ بر سے بھلائی سے پیش آؤ اور انصاف سے پیش آؤ. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دوسری قسم ہے محارب, جنگ پہ اترنے والا کافر. اس قسم کے دلیل سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 9 میں اس کے بعد والی آیت میں انما ينهاكم الله, اللہ تعالیٰ صرف تمہیں منع کرتا ہے ان کافروں سے عن الذین قاتلوکم فی الدین, جو دین میں تمہارے دشمن ہیں جنگ کرتے قتال کرتے ہیں, واخرجوکم من دیارکم, تمہیں گھروں سے بھی نکال دیتے ہیں, وظاہروا علی اخراجکم, اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں, ان تولہم ان سے تم محبت دوستی نہ رکھو, ومن يتولهم فاولئک هم الظالمون, جو ان سے دوستی رکھتا ہے تو وہ بے شک ظالم ہے. کافروں کے ساتھ تجارت کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے براہ راست کہ کوئی شخص کافر سے, کوئی تاجر مسلمان کافر سے کوئی چیز خریدتا ہے اس ملک سے پھر آ کے یہاں پہ بیچتا ہے, براہ راست خرید و فروخت. دوسرا طریقہ ایجنسی کے ذریعے کہ وہ کافر سے ایجنسی لے لیتا ہے پھر کافر کو بھی اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے. دو طریقے ہیں. کافروں کے ساتھ تجارت کا معاملہ حکمران وقت کی ذمہ داری ہے. کافروں کے ساتھ تجارت کا معاملہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یہ حربی کافر ہے یا یہ مسالم کافر ہے, یہ سارے کا سارا معاملہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکمران وقت کی ذمہ داری ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ثمامہ بن اثال کا قصہ. صحیح بخاری میں یہ بڑا پیارا قصہ ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا یمامہ کی طرف تو وہاں سے ان لوگوں نے ایک شخص کو قیدی بنا کر وہاں سے لے کے آئے اور مسجد نبوی کے پلر سے اسے باندھ لیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں مسجد نبوی میں تو دیکھتے ہیں ایک شخص بندھا ہوا ہے. تو صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں, عرض کرتے کہ ہم یمامہ کی طرف گئے تھے, یہ شخص مشرک ہے, جنگ پہ اترنے والا شخص ہے, محارب ایسے کوئی عہد پیمان بھی نہیں ہے, تو ہم قیدی بنا کے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ کہتے نہیں جانتے ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ ثمامہ بن اثال ہے, اپنی قوم کا سردار ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے ہیں ثمامہ کی طرف اور کہتے ہیں, ما عندك یا ثمامہ, اس میں تمہارے پاس کیا ہے؟ ثمامہ جواب میں کہتا ہے, ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاکر, اگر تم میرا قتل کرو گے تو میرا خون ضائع نہیں جائے گا, بدلے والے بہت ہیں, بڑا قیمتی خون ہے میرا, ایک مقام ہے میرا, تقتل ذا دم, اور اگر مجھ پر احسان کرو گے تو ایک قدردان شخص پر احسان کرو گے, اس کا شکر کا بدلہ میں دوں گا تمہیں, اور اگر مال تم چاہتے ہو تو جتنا تم چاہتے ہو مجھ سے مانگو تمہیں دیتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر کے چلے جاتے ہیں. دوسرے دن آتے ہیں, اب ثمامہ بن اثال مسجد نبوی میں بندھے ہوئے ہیں, مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں. دوسرا دن آتا ہے, ما عندك یا ثمامہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, وہی جواب دیتے ہیں, ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاکر وسلم المال ما شئت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے چلے جائے. تیسرے دن بھی یہی ہوتا ہے, جب یہی جواب ملتا تیسرے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے صحابہ کرام کو, اسے آزاد کر دو. ثمامہ بن اثال مسجد سے نکلتے ہیں, قریب ایک کنویں کی طرف جاتے ہیں, وہاں پہ غسل کرتے ہیں, غسل کر کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم دنیا میں سب سے برا چہرہ اور قابل نفرت چہرہ آپ کا چہرہ تھا, اور اللہ کی قسم اب سب سے محبوب اور پیارا چہرہ آپ کا چہرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں سب سے بدترین دین آپ کا دین تھا, آج اللہ کی قسم سب سے پیارا دین, سب سے عظیم دین آپ کا دین ہے. دنیا میں سب سے بدترین شہر آپ کا شہر تھا, اللہ کی قسم آج سے سب سے بہترین و پیارا شہر آپ کا شہر ہے. میں عمرے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا, آپ کے ساتھ مجھے قید کر کے آئے ہیں, آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جاؤ اپنا عمرہ کرو. ثمامہ مکہ چلا جاتا ہے احرام باندھ کے. بعض مکہ والوں نے جب وہاں پہ پہنچے تو کہا, اصبوت, کیا تو اے ثمامہ, اے تو اپنے قوم کا سردار ہے, کیا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے؟ سیدنا ثمامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں نے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا, میں نے حق کو اپنایا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنایا ہے, اور اللہ کی قسم, اور اللہ کی قسم, یمامہ میں سے تمہیں ایک دانہ گندم کا نہیں ملے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے, یہ شاہد ہے. جب تک کون اجازت نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ثمامہ بن اثال سردار بھی تھا اور گندم کا تاجر بھی تھا سب سے بڑا, اور مکہ والے آپ جانتے ہیں کہ کھیتی باڑی نہیں کرتے, زرخیز زمین نہیں ہے, تو گندم کے محتاج تھے. کہاں سے آتا تھا گندم؟ یمامہ سے آتا تھا, یمامہ سے. کون بھیجتا تھا؟ ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ. اب سیدنا ثمامہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم, اس وقت تک میں تمہیں ایک دانہ گندم کا نہیں دوں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے. اور پھر جب گندم رکی تو یہی دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, مشرکین اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو تمہارے رشتہ دار ہیں، دیکھو ثمامہ نے کیا کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ثمامہ کو کہ اے ثمامہ ان کا گندم مت روکو. سبحان اللہ. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ تجارتی تعلقات کا معاملہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور اس وقت کے حاکم بھی ہیں. کافروں کے مصنوعات کے بائیکاٹ کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے انفرادی طور پر، میں انفرادی طور پر، آپ انفرادی طور پر، میری مرضی، میری پسند، میں جو خریدوں جو نہ خریدوں. میں گاڑی کسی کمپنی کی پسند کرتا ہوں، آپ کسی اور کی پسند کرتے ہیں. میرے گھر کا جو ساز و سامان ہے میرا اپنی مرضی کا ہے. میرے ہاتھ میں گھڑی میری اپنی مرضی کی، آپ کی اپنی مرضی کی. یہ چشمہ میری مرضی کا، آپ کی اپنی مرضی کا ہے. تو انفرادی سطح پر حکمران وقت کی اجازت ضروری نہیں ہوتی. یعنی حکمران کیا آپ کو زبردستی کرتا ہے کہ آپ وہ گاڑی خریدو وہ مت خریدو، اس کی کوئی یعنی اجازت کی ضرورت ہے نہیں. اور اسی طریقے سے بائیکاٹ کرنا بھی، میں اگر فلان چیز کافروں کی پسند نہیں کرتا ہوں اپنے لیول پر تو مجھے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. اگر میں کوکا کولا نہیں پیتا تو مجھے زبردستی کر کے کہہ سکتے پیو زبردستی؟ نہیں، میں نہیں پیتا، مجھے پسند نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ انفرادی سطح پر اگر کوئی شخص بائیکاٹ کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، کر سکتا ہے. لیکن اس کو عام کر دینا دوسری شکل اختیار کر دیتا ہے اجتماعی طور پر، کہ عام کر دینا، سب کو منع کرنا کہ کافر کی فلاں مصنوعات مت خریدو، اور سب کو منع کر دو، میسج عام کر دو لوگوں میں. یہ اجتماعی صورت ہے اور اس کے لیے قرآن کی اجازت ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں نے ابھی بیان کیا. کیونکہ ثمامہ بن عثال نے، ایک شخص تھا لیکن شہر مکہ تو سارے تھے تو سب پہ اس کا ضرر ہوتا، تو اس لیے یہ اجتماعی مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا. پھر ایک اور سوال ہے، کیا ہم خود مختار ہیں یا خود محتاج ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر. اگر کافر مصنوعات سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں، ہمارا گھر بھرا رہے گا جیسے ابھی بھرا، یہ خالی ہو جائے گا. ہم جس گاڑی پہ آئے ہیں اس وقت، اس پاک جگہ پر بیٹھے ہیں، کس مسلمان ملک کی گاڑی پر ہم آئے ہیں؟ کوئی ایک شخص کسی ایسی گاڑی پہ آیا ہے جو کسی مسلمان نے بنائی ہو؟ ایک بھی نہیں. میرے بھائی، ہم خود محتاج ہیں. جب خود مختار بنیں گے، سیدنا ثمامہ جیسی حالت ہوگی ہماری، طاقت ہمارے ہاتھ میں ہوگی، وہ ہمارے محتاج ہوں گے، ہمارے دشمن، پھر بائیکاٹ کرنے کا بھی مزہ آتا ہے اور اس میں خیر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تهنوا ولا تحزنوا، کبھی پست نہ ہونا اور کبھی غم زدہ بھی نہ ہونا. کب؟ وانتم الاعلون، جبکہ تم بلندیوں پر ہو، خود مختار ہو. کب؟ ان کنتم مؤمنین، جبکہ تم مومن ہو. علماء کی رہنمائی سے ذمہ بری ہو جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں علماء کے چند فتاوی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جب تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل ذکر سے، اہل علم سے سوال کر لیا کرو. جب سوال کے اہل علم سے تو بعض فتاوی اب خدمت میں پیش کرتا ہوں. فتوی کمیٹی سعودی عرب، فتح اللجن الدائمہ، جن کے سرپرست شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے سوال کیا گیا کہ آج کل بہت سے لوگ امریکی مصنوعات کے بائیکاٹ کی دعوت دیتے ہیں، جیسے پیزا ہٹ اور میکڈونلڈ وغیرہ، کیا ہمیں ان کی دعوتوں پر عمل کرنا چاہیے؟ کیا دار الحرب میں کافروں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا چاہیے، کرنا جائز ہے؟ جواب میں، مباح چیزوں کو خریدنا جائز ہے، جو جائز چیزیں حلال ہیں ان کو خریدنا جائز ہے، خواہ کہیں سے بھی آئیں، خواہ کہیں سے بھی آئی ہوں، جب تک حکمران وقت اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر ان سے کسی چیز کے بائیکاٹ کا حکم نہ دے. کیونکہ خرید و فروخت میں اصل ہر چیز حلال ہونا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں سے اشیاء خریدی تھی، جیسے کہ اسے بخاری کی روایت گزر چکی ہے. یہ تو سعودی عرب کے علماء ہیں، کوئی کسی اور نے بھی بات کی. دیکھیں فسألوا اہل ذکر کنتم لا تعلمون، ایک عالم کا فتویٰ کافی ہے. جب ایک عالم کے علم اور اس کے تقوی اور اس کی ثقاحت سے ہم واقف ہیں اور ہمیں یقین ہے، پھر دوسرے تیسرے دسویں عالم تک جانے کی ضرورت ہے؟ اب ایک فتویٰ آ گیا، ایک عالم کا کافی ہے. لیکن پھر بھی آئیے دیکھتے ہیں، بعض لوگ تسلی نہیں ہوتی نا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تتاریوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا، اور تتاری جانتے ہیں دشمن تھے، جنگ پہ اترے ہوئے تھے اور مسلمانوں پر غالب تھے اور کافی اذیت تکلیفیں اور خونریزی کرتے تھے. ان سے تتاروں کے ساتھ معاملہ کرنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آیا یہ مباح ہے؟ اور شیخ اسلام کے زمانے تتاروں کا زمانہ تھا، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، جہاں تک بات ہے تتاروں کے ساتھ معاملہ کرنے کی، تو اس میں وہ سب جائز ہے جو ان جیسے دوسروں کے ساتھ جائز ہے، اور وہ حرام ہے جو ان جیسوں کے ساتھ حرام ہے. بس کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ان کے مویشیوں اور گھوڑوں وغیرہ میں سے خریدے، جیسا کہ ترکیوں، عربیوں اور کرد لوگوں کے مویشی اور گھوڑے خریدتے ہیں. اسی طرح سے انہیں اپنی اشیاء، خوردنوش اور ملبوسات فروخت کر سکتے ہیں، جیسا کہ ان جیسوں کو فروخت کرتے ہیں. لیکن جہاں تک معاملہ ہے انہیں یا ان کے علاوہ کسی کو بھی ایسی چیزیں بیچنے کا جو کہ حرام کاموں میں ان کی معاونت کرے، جیسے کہ کسی ایسے کو گھوڑا یا اسلحہ فروخت کرنا جو کہ اس کے ذریعے حرام قتل کرے گا، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ایک دوسرے کی مدد کرو بر اور تقوی میں، بھلائی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں، اور ایک دوسرے کی مدد ہرگز مت کرو گناہ اور عدوان کے کاموں میں. یہ تو شیخ الاسلام ہے. شیخ الاسلام نے کہاں سے لیا؟ چند اور باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوسرا قول بھی ہے، دوسرا فتویٰ بھی ہے. فرماتے ہیں جب کوئی شخص سفر کرتا ہے دار الحرب کی طرف، دار الحرب جہاں پہ جنگ ہو، وہاں سے کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو اس کے لیے جائز ہے ہمارے نزدیک، جیسا کہ اس کی دلیل میں پھر بیان کرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شام کی طرف سفر کیا اور وہاں سے چیزیں خریدی تجارت کے لیے، اور اس وقت شام دار الحرب تھا. اور اس کے علاوہ بھی اور احادیث ہیں، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا ابو موسیٰ نے رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر خطاب کو خط لکھا کہ جب تاجر مسلمان دار الحرب کے کافروں کے پاس جاتے ہیں تجارت کے لیے، تو کافر جو ہیں حکمران، وہ ان سے دسواں حصہ ٹیکس لیتے ہیں، العشر لیتے ہیں مسلمان تاجروں سے. سیدنا عمر خطاب نے واپس جواب لکھا سیدنا ابو اشعری کو رضی اللہ عنہ کو، خذ منهم اذا دخلوا الينا مثل ذلك العشر، اگر وہ ہمارے پاس آئے تجارت کے لیے تو آپ بھی دسواں حصہ ان سے لے لیں. انصاف. الغرض، تو علماء کے فتاوی سے عام شخص جو ہے اس کی گردن آزاد ہو جاتی ہے. اگر بغیر روابط شرعیہ کے ہم بائیکاٹ کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ نمبر ایک، حکمراں وقت کی حق تلفی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم فرما برداری کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دوسری خرابی، حکمر وقت کے خلاف بغاوت کا باعث یہ بات بن سکتی ہے، جیسے میں نے قصے میں بھی بیان کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن صامت کی معروف حدیث میں، جب ان سے سوال کیا گیا ہمیں کوئی نصیحت کیجئے، تو فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، علی السمع والطاعہ، کہ ہم فرمانبرداری کریں گے ہر حال میں، اچھے حال میں، برے حال میں، کشادگی کے حال میں اور تنگی کی حالت میں بھی ہم فرمانبرداری کرتے رہیں گے حکمران وقت کی. اور نہیں بغاوت کریں گے حکمران کے خلاف. الا یہ کہ آپ سلام فرماتے ہیں الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان, الا کہ تم کفر بواح دیکھو جس کا تمہارے پاس دلیل بھی ہو. تیسرے نمبر, مسلمانوں کا آپس میں اختلاف, تنازع, بغض و نفرت اور بدگمانی کا باعث, جیسے میں قسم نے بیان کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے اعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے فرقے میں مت بٹو. اور جب حکمران وقت ہمیں حکم نہیں دے گا کسی چیز کے بائیکاٹ کا تو کیا ہوگا؟ کوئی لینا چاہتے کوئی منع کرنے والا ہے, انتشار ہوگا کہ نہیں, بغض نفرت ہوگی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا, فرمبردار کو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی, اور تنازع میں مت پڑو پھر تم ناکام ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, بدگمانی سے بچو, بعض بدگمانی جو ہے گناہ ہے. چوتھے نمبر پہ, مسلمانوں کو بہت ساری چیزوں سے محرومی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ, کس نے حرام کی اللہ تعالیٰ کی زینت کو جو ہمارے بندوں کے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نکالی, وہ طیبات من الرزق, رزق کی طیبات میں سے. قل هل للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ, مومنوں کو دنیا میں بھی ہے اور خالصۃ آخرت میں بھی ہے قیامت کے دن. کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون, اس طریقے سے ہم آیت کھول کھول کے بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے. مسلمان تاجروں کے لیے ضرر اور نقصان ہے, جو ایجنسی لے کے آتے ہیں یا تو تجارت کرتے ہیں ان کے ساتھ, اگر ہم بائیکاٹ مکمل کر دیتے ہیں کسی کافر ملک کے ساتھ تو نقصان صرف کافروں کو نہیں ہوگا بلکہ ان تاجروں کو بھی ہوگا جو ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. اور آپ سے منع فرمایا ہے لا ضرر ولا ضرار, نہ نقصان کسی کو پہنچاؤ اور نہ خود نقصان اٹھاؤ. اور فیکٹری میں مسلمان مزدوروں کے لیے بھی بے روزگاری کا باعث ہے, وہی حدیث لا ضرر ولا ضرار, ان کو نقصان نہ پہنچاؤ. شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں کہ ان سے بائیکاٹ کیا جائے یا بائیکاٹ کرنے سے, اگرچہ دارالحرب بھی ہیں. میں آیت اور حدیث اور سلف کے اقوال بیان کر چکا ہوں, دلیل موجود نہیں ہے کہ ان کے بائیکاٹ کرنا بھی ایک حل ہے مسئلے کا. اور مسئلے کا حل نہیں تو پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ اگر مسئلہ کا حل بائیکاٹ نہیں ہے پھر مسئلہ کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا, مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بھی عطا کرے گا. دین کی نصرت یہ حل ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ننجی رسلنا, پھر ہم رسولوں کو نجات عطا فرمائیں گے. والذین آمنوا, اور ایمان والوں کو, کذالک, اسی طریقے سے, حقا علینا, ہمارے اوپر حق ہے, اللہ اکبر, ہمارے اوپر فرض ہے, ننجی المؤمنین, کے مومنوں کو ہم نجات عطا فرمائے, انہیں ذلت سے, بد امنی سے, خوریزی سے نجات دیں گے, ضرور دیں گے, لیکن کب دیں گے؟ جب ان تنصروا اللہ ينصركم. اور پھر حدیث علاج میں نے بیان کیا تھا حتی ترجعوا الى دینکم, دین کی طرف واپسی ہی اصل علاج مسئلہ کا حل ہے. بائیکاٹ ضرور کریں, کرنا چاہیے. کس چیز سے؟ سب سے پہلے شرک سے, بدعات الخرافات سے, قتل و غارت سے, غلو سے, سود خوری سے, چغل خوری سے, غیبت سے, عہد شکنی سے, دھوکہ اور فریب سے, جھوٹ سے, نشے سے اور زناکاری بدکاریوں سے. ہمارے غلبے کا راز کیا ہے؟ ہم غالب تو ہوتے ہیں اور ہوئے بھی تھے اور اب بھی ہو سکتے ہیں. کیا ہمارا اسلحہ ہے؟ ہماری اسلحہ کی طاقت ہے؟ ہمارا اصل غلبے کا راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 151 میں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب و ڈر ڈال دیں گے, پھینک دیں گے. کیوں؟ بما اشرکوا باللہ, کیوں ڈر اور خوفوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا, ڈال دے گا. سبب کیا ہے؟ بما اشرکوا باللہ, کیونکہ انہوں نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ما لم ينزل به سلطان, جس کی کوئی دلیل, کوئی سلطان نہیں ان کے پاس. وماواهم النار, آگ ان کا ٹھکانا ہے. وہ بھی سمس و ظالمین ازام کو بدترین ٹھکانا ہے. قلب کا راز کیا ہے ہمارا؟ ہماری طاقت نہیں ہے میرے بھائیو. ایمان کی مضبوطی ہمارے دلوں میں ہوتی ہے, اس کا اثر ہمارے جسم پہ ہوتا ہے, فرما برداری کا سر جھک جاتا ہے قال اللہ و قال رسول وسلم کے سامنے. اس کا اثر کافروں پہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیتے اللہ تعالی. آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں, جنگ بدر میں غلبے کا راز یہی ہے, جنگ احد میں آخر نتیجہ غلبہ تھا یہی ہے, جنگ احزاب میں یہی, جنگ بنو قریظہ میں یہی ہے, سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب یہی ہے. اور امام بخاری باب باندھتے ہیں, باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے پانچ چیزیں عطا کی گئیں, اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی. ان میں سے ایک چیز کا ذکر کیا کہ ایک مہینے کے فاصلے پر مجھے کامیابی نصرت عطا کی گئی, ایک مہینے کے فاصلے پر. کیسے؟ کہ کافروں کے دل میں اللہ تعالی رعب پیدا کر دیتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے ایک مہینے کے فاصلے پر ہوتے ہیں, وہ ڈر کے مارے کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو جاتے ہیں. اور پھر اس آیت کو بیان کیا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے, سنلقی فی قلوب الذین کفر رعب بما اشرکوا باللہ, اسے سیدنا جابر نے روایت کیا. آخر میں ایک خوشخبری ہے. خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہیں کریں گے, جنگ نہیں کریں گے, مسلمان یہودیوں کا قتل عام کریں گے, یہاں تک کہ یہودی بھاگتا پھرے گا, چھپتا پھرے گا پتھروں کے پیچھے اور درختوں کے پیچھے. اور پتھر یا درخت یہ کہے گا, پتھر درخت بولیں گے یا مسلم, اے مسلمان, یا عبد اللہ, اے اللہ کے بندے, ہذا یہودی, یہ یہودی ہے, خلفی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے, فتعال فقتلہ, آؤ اسے قتل کرو. اللہ کی قسم یہ وقت آنے والا ہے, یہ پتھر درخت بھی بولیں گے. لیکن ہمارے لیے غثاء کا غثاء اسرائیل کے لیے, الا الغرقت سوائے ایک درخت کے, فإنه من شجر اليهود, یہودوں کے درختوں میں سے ہیں. آج اب غور کریں, دیکھیں گوگل سرچ پہ بھی دیکھ لیں آپ, آج یہودی سب سے زیادہ اسی درخت کو اگوا رہے ہیں. یہ یہودی جو ہیں آج اسرائیل میں اپنی جگہ پہ, وہاں پہ فلسطین میں اسی درخت کو زیادہ تر اس وقت سے اس کی کاشتکاری کر رہے ہیں. عجب بات ہے میرے بھائی, ان کو یقین ہے اس حدیث پر اور پتہ نہیں ہمیں شک ہے, پتہ نہیں کیا ہے, اللہ اعلم. وہ آج اس درخت کو زیادہ اگا رہے ہیں تاکہ ہم چھپیں, ہم مسلمان سے بچ سکیں. یہ واحد درخت ہے جو بولے گا نہیں, جو یہودوں کے سپورٹر ہے, باقی دنیا کے سارے درخت, سارے پتھر بولیں گے, اے مسلمان, اے اللہ تعالی کے بندے. جانتے کب بولے گا پتھر؟ جب ہم صحیح مسلمان بنیں گے, جب ہم سب صحیح اللہ کے بندے بنیں گے. ایک غلط فہمی جو جوش و جذبات میں ہمیشہ ہم کرتے آئے, سنتے آئے ہیں, ہمارا قتل عام ہو رہا ہے, خون ریزی ہو رہا ہے, بد امنی عام ہو گئی ہے, ہمارا ہم سے مال چھینا جا رہا ہے, زمین چھینا جا رہی ہے, ہماری عزتیں پامال ہو رہی ہیں, ہمارے بچوں کو قتل عام ہو رہا ہے. کیا ہم خاموشی سے صرف تماشا دیکھتے رہیں, انتظار کرتے رہے اس وقت کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, فصبر, صبر کرو, ان وعد اللہ حق, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. یہ درخت و پتھر بھی بولیں گے اور وہ وعدہ بھی سچا ہے. تین چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, خلافت اور دین کا قیام اس زمین کے اوپر جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, اور امن و امان بھی عام ہو جائے گی, اور پتھر درخت بھی بولیں گے, اے مسلمان, اے اللہ کے بندے, میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, آئے اسے قتل کرو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ, فصبر ان وعد اللہ حق, یہ حکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس کی امت کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ, کہیں جو لوگ یقین نہیں رکھتے اے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہلکا نہ لے لے، آپ ان کی باتوں میں نہ کبھی نہ آنا، وہ یہی باتیں کرتے رہیں گے کہ تم کچھ کر نہیں سکتے ہو، تم لوگ بزدل ہو، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہمارا قتل عام ہو رہا ہے، اور تو کوئی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، حکمران ظالم سر پہ بیٹھے ہیں، نکلتے کیوں نہیں ہو، ان کو تبدیل کیوں نہیں کرتے ہو، ہاتھ کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو، جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ یاد رکھیں، فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. وجزاکم اللہ خیرا. اور آخر میں دو انعام ہمارے بہنوں کے لیے جنہوں نے صحیح جواب دیے. زینب الاسلام پہلے سوال کے جواب صحیح دیا، ہماری بیٹی زینب الاسلام ان کو انعام دے دیں. زینب الاسلام، زینب کے زینب سلیمان ہے، زینب سلیمان یا زبیدہ ہے، کیا ہے، سوری زبیدہ سلیمان.